इतवार 15 अक्टूबर के सैरबीन के साथ समरा फातिमा का सलाम। कुरम एजेंसी के उस इलाके जहां से अमेरिका और कनाडा के शहरियों को रिहा करवाया गया, वहां आईईडी धमाकों में कप्तान समेत 4 फौजी हलाक। दिफाई तज्जियाकार ने बताया,
ये इलाका जो है खरलाची जिसको कहते हैं, ये ओपन एरिया है, दरअसल जरूरत है बार्ड वॉल लगाने की।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नादिया सुलेमान से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के कबायली इलाके कुरम एजेंसी में शिदत पसंदों के हमले में एक कैप्टन समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 अहलकार हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं जीशान सफर।
पाकिस्तानी फौज के शुबा तालुकात अमा ISPR ने मीडिया को जारी करदा एक बयान में बताया कि इन अहलकारों को कुरम एजेंसी में खुरलाची के मकाम पर एक देसी साख्ता बम का निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक ये अहलकार इस सर्च पार्टी का हिस्सा थे जिन्होंने चंद रोज पहले एक कैनेडियन अमरीकी खानदान को बाजियाब करवाया था। ISPR की प्रेस रिलीज में हलाक और जख्मी होने वाले अहलकारों के नाम दिए गए हैं जिनमें कैप्टन हसनैन का नाम भी शामिल है। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तानी फौज ने सन 2012 में अफगानिस्तान से अगवा होने वाले कैनेडियन शहरी और उनकी अमरीकी अहलिया और 3 बच्चों को कबायली इलाके कुरम एजेंसी में एक ऑपरेशन करके बाजियाब करवाया था।
अफगान तालिबान ने कनाडा के शहरी जोशवा बोल की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात की तर्दीद की है। तालिबान के तर्जुमान का कहना है कि ना ही बेटी को कत्ल किया गया और ना ही बीवी को ज्यादती का निशाना बनाया गया। जोशवा बोल ने इल्ज़ाम लगाया था कि तालिबान ने उनकी 9 मौलूद बेटी को कत्ल कर दिया था जबकि उनकी बीवी को ज्यादती का निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुतनाज़े कश्मीर को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों अफवाज के दरमियान आज दूसरे रोज़ भी फायरिंग और गोलाबारी का तबादला जारी रहा। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ से अब तक इंडियन फ़ौज की फायरिंग और गोलाबारी से 2 बच्चे हलाक जबकि 7 अफराद जख्मी हुए हैं। मुजफ्फराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं औरंगजेब जराल।
पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ से अब तक भारतीय अफवाज की जानिब से जनूबी ज़िला कोटली और रावलाकोट के निकियाल और बटल सेक्टर्स के मुख्तलिफ गाँव में वक्फे से हल्के और भारी हथियारों से फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। इस फायरिंग के नतीजे में 2 बच्चे हलाक जबकि 1 खातून और 2 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हुए हैं। हुकाम के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग के जवाब में पाकिस्तानी फौज ने भी भरपूर कार्रवाई की है। हुकाम का कहना है कि भारतीय फौज के मार्टर गोले से हलाक होने वाले दोनों बच्चों को निकियाल में उनकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद दफन कर दिया गया है।
अफ्रीकी मुल्क सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में होने वाले 2 बम धमाकों में मरने वालों की तादाद 85 हो गई है। चंद इतलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद दुगनी भी हो सकती है। यह वाज़े नहीं है कि यह हमला किसने किया, ताहम सन 2007 से शिद्दत पसंद तंजीम अल शबाब की जानिब से जारी बगावत के बाद से यह सबसे खतरनाक हमला है और अस्करियत पसंद तंजीम अलकायदा से मुंसलिक इस ग्रुप का इससे पहले भी सोमालिया के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों में मुलविस रहा है। शाम के शहर रक्का पर कब्जा दोबारा हासिल करने के लिए जारी लड़ाई के बारे में मगरबी हिमायत याफ्ता फौज का कहना है कि शिदत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के खिलाफ आखिरी मार्का शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रात शिदत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के चंद जंगजू मकामी रहनुमाओं के साथ मुआहदा करके शहर छोड़ के चले गए हैं। ताहम रक्का शहर के मरकज में कई मुसल्ला जंगजू अब भी मौजूद हैं। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज का कहना है कि शिदत पसंदों से लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक शहर पर मुकम्मल कब्जा हासिल नहीं हो जाता। रक्का को शिदत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के दारुल हुकूमत का दर्जा हासिल था और इस शहर में दौलत इस्लामिया को शिकस्त एक अहम अलामत के तौर पर देखी जा रही है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में लगने वाली जंगल की आग में मरने वालों की तादाद 40 हो गई है जबकि सैकड़ों अफराद ताहा लापता हैं। मजीद तफसीलात जानिए रजा हमदानी से।
कैलिफोर्निया के एक बड़े देही इलाके में गुज़श्ता 6 दिनों से आग की तबाहकारियां जारी हैं और हजारों मकानात इसकी जद में आ चुके हैं। 10,000 से ज्यादा फायर फाइटर आग को बुझाने में लगे हैं जबकि 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा ने इसे नए कस्बों तक पहुंचा दिया है और मजीद अफराद अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। सोनोमा के शराब पैदा करने वाले इलाके में सेंटा रोजा नामी कस्बा सबसे ज्यादा मुतासर मकामात में से है जहां सनीचर को तकरीबन 3,000 लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। रियासत की तारीख में ये अब तक की सबसे मोहलिक आतिशबाजी है। इसके सबब 1,00,000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए हैं और इसकी जद में आने वाले तमाम इलाके राख का ढेर हैं।
ایک امریکی میگزین کے پبلشر نے امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ میں ایک پورے صفحے کا اشتہار شائع کروایا ہے. اشتہار میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی اور عہدے سے ہٹانے کے لیے معلومات فراہم کرنے والے کے لیے $1 کروڑ کے انعام کا اعلان کیا گیا ہے. دی ہسلر نامی میگزین کے ناشر لیری فلنٹ کا کہنا ہے کہ یہ ہر امریکی شہری کا فرض ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فوری طور پر ان کے عہدے سے ہٹانے میں مدد کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. لیری فلنٹ اس سے قبل بھی اس قسم کے اشتہار رات شائع کروا چکے ہیں لیکن اتنی بڑی انعامی رقم کا اعلان انہوں نے پہلی مرتبہ کیا ہے. یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنیں.
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڹ پر 7485 کلو ہرٹز, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
سیروین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. کیلیفورنیا کے ایک بڑے دیہی علاقے میں گزشتہ 6 دنوں سے آگ کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور ہزاروں مکانات اس کی زد میں آ چکے ہیں. اس خبر کی تفصیل ہم آپ تک تھوڑی دیر میں پہنچائیں گے. پہلے رخ کرتے ہیں پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کا. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ادارے آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں ایک کیپٹن سمیت سیکیورٹی فورسز کے 4 اہلکار شدت پسندوں کے حملے میں ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 3 زخمی ہوئے ہیں. میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں آئی ایس پی آر نے خبر دی ہے کہ ان اہلکاروں کو کرم ایجنسی میں خرلاچی کے مقام پر ایک دیسی ساختہ بم کا نشانہ بنایا گیا. تفصیل پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں.
فوج کے ترجمان ادارے نے کہا کہ یہ اہلکار اس سرچ پارٹی کا حصہ تھے جنہوں نے چند روز قبل ایک کینیڈین امریکی خاندان کو بازیاب کروایا تھا. آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں ہلاک اور زخمی ہونے والے اہلکاروں کے نام بھی دیے گئے ہیں جن میں کیپٹن حسنین کا نام بھی شامل ہے. یاد رہے گزشتہ ہفتے پاکستان کی فوج نے کینیڈین شہری جوشوا بوئل اور ان کی امریکی اہلیہ اور 3 بچوں کو قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں ایک آپریشن کر کے بازیاب کرایا تھا. اس خاندان کو 2012 میں افغانستان سے اغوا کیا گیا تھا. اس کارروائی کے بعد امریکی حکام اور خاص طور پر صدر ٹرمپ نے پاکستان کی تعریف کی تھی. ٹرمپ نے ہفتے کے روز ٹویٹ کیا, پاکستان اور اس کے رہنماؤں کے ساتھ ہم بہت بہتر تعلقات کو فروغ دینے کی ابتدا کر رہے ہیں. میں مختلف محاذوں پر ان کے تعاون کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ ماہ کی 15 تاریخ کو کرم ایجنسی میں ایک امریکی ڈرون حملے میں 3 افراد مارے گئے تھے. کچھ ذرائع کا کہنا تھا کہ حملے میں ہلاک ہونے والے 3 افراد کا تعلق حقانی گروپ سے تھا, تاہم اس بات کی مکمل طور پر تصدیق نہیں کی جا سکی. واضح رہے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے نئی افغان پالیسی کے اعلان اور پاکستان پر دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کے الزام کے بعد یہ پہلا ڈرون حملہ تھا.
بی بی سی اردو سروس کی رپورٹ پیش کر رہی تھی نصرت جہاں. اسی موضوع پر اور معلومات کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی کرم ایجنسی میں موجود صحافی علی افضل افضال سے اور سب سے پہلے میں نے ان سے اس واقعے کی تفصیل معلوم کی.
جی, اتوار کی صبح کرم ایجنسی کی طرح بھی علاقے خرلاچی میں فرنٹیئر کور کے جوان بم ڈسپوزل اسکواڈ کے جوان علاقے کو کلیئر کرا رہے تھے کہ اس دوران بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا جو کہ پہلے سے نامعلوم دہشت گردوں کی جانب سے علاقے میں بچھایا گیا تھا. اس کے بعد جب ایف سی کے دیگر اہلکار وہاں پہ پہنچے تو ایک اور دھماکہ ہوا اور 1-2 منٹ کے وقفے سے تیسرا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 4 اہلکار شہید ہو گئے ہیں جبکہ 6 زخمی ہیں.
جی, تو جہاں پر یہ بارودی سرنگ پھٹی ہے کس علاقے میں واقع ہے؟
یہ علاقہ جو ہے کرم ایجنسی کا علاقہ ہے, اپر کرم ایجنسی. یہاں پہ خرلاچی چیک پوسٹ ہے جہاں پہ باقاعدہ اندرت کے لیے گیٹ بنایا گیا ہے, یہاں سے تجارت ہوتی ہے. اس کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے. یہاں پہ افغان پولیس کا ایک چیک پوسٹ بھی ہے اور وہاں سے صرف 100 میٹر کے فاصلے پر کرم ایجنسی کا علاقہ ہے. وہاں پہ یہ ہوا ہے جہاں پہ روزانہ ایف سی اہلکار علاقے کو کلیئر کرانے کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ اس علاقے میں جاتے تھے. آج جب وہاں پہ گئے ہیں تو 3 دھماکے ہوئے جس میں فرنٹیئر کور کے کیپٹن محمد الحسنین نواز جن کا تعلق ننکانہ سے تھا, خیبر ایجنسی کے علاقہ باڑے سے تعلق رکھنے والے سپاہی جمعہ گل, شلازان تنگی کرم ایجنسی سے تعلق رکھنے والے سپاہی شہباز اور جنوبی وزیرستان کے علاقہ سرروغہ سے تعلق رکھنے والے سپاہی قادر خان شہید ہو گئے. جبکہ 6 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں جن میں نائک انور جن کا تعلق بدخیلہ ملکڑی ایجنسی سے ہے، سپاہی ظہیر علی لانس نائک کا تعلق سوابی سے ہے، صوبیدار میجر ظہیر اللہ کا تعلق محمد ایجنسی اور نائب صوبیدار جمال حسین شہزاد کا تعلق کرب سے ہے، اسی طرح سپاہی گل نذیر جمروت خیب ایجنسی سے تعلق ہے۔ یہ 6 اہلکار اس میں زخمی ہیں جن کا سی ایم ایچ پشاور میں علاج ہو رہے ہیں اور ان میں 3 سپاہیوں کی حالت جو ہے وہ نازک بتائی جاتی ہے۔
جی جیسا کہ آپ نے بتایا، سب کے نام آپ نے بتایا اور جو اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں ان کے گھر والوں کے بارے میں، ان کے خاندان، ان کے بچوں کے بارے میں بھی کسی طرح کی معلومات جاری کی گئی ہے؟
جی، اس میں فرنٹیئر کور کے کیپٹن جو ہے محمد الحسنین نواز، اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور 2-3 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور ننکانہ صاحب سے اس کا تعلق ہے۔ فرنٹیئر کور کا نوجوان آفیسر تھا اور گزشتہ ایک عرصے سے یہاں پر ایجنسی میں تعینات تھا اور پاک افغان سرحد کے قریب اس کی ڈیوٹی تھی اور دیگر جو ہے سپاہی لانس نائک اور دیگر جو اہلکار زخمی اور شہید ہیں یہ بھی غریب خاندانوں سے ان کا تعلق ہے۔
جی جیسا کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ان علاقوں میں جس علاقے میں سرنگ پھٹی ہے وہاں پر روز ہی فوجی جا کر اور علاقے کو کلیئر کروایا کرتے تھے، کن شدت پسند لوگوں یا شدت پسند گروہوں کا اثر اس علاقے میں رہا جن کے خلاف فوج کارروائی کر رہی ہے؟
جی، یہ جو علاقہ ہے خرلاچی، یہاں پہ کئی بار کبھی گدوں پہ بارود لاد کر دہشت گرد کرم ایجنسی میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جسے فرنٹیئر کور کے اہلکار ناکام بناتے ہیں، کبھی خودکش حملہ اور انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، 1-2 جگہوں پہ مارے گئے ان چیک پوسٹوں پر، اور آج بھی یہ جو کارروائی ہوئی ہے تحریک طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کرم ایجنسی میں خاص کر یہ جو افغان سرحد کے قریب جو علاقے ہیں ان علاقوں میں اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور فورسز کی جانب سے بھی ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے سلسلہ جاری رہتا ہے۔ وسطی کرم کے مختلف علاقوں میں جو کہ خیبر ایجنسی اور روز ایجنسی کے ملحقہ علاقہ ہے وہاں اس وقت بھی فورسز برسر پیکار ہیں، اسی طرح پاک افغان سرحد جو ہے وہ بھی اکثر اس قسم کے واقعات کی وجہ سے بند رہتے ہیں۔ آج بھی اس واقعے کے بعد افغان سرحد ہر قسم درخت کے لیے بند کر دی گئی ہے اور علاقے میں فورسز کا سرچ آپریشن جاری ہے۔
جی، تو کیا اس علاقے میں داعش یا حقانی نیٹ ورک کے لوگوں کے بارے میں بھی سنا گیا ہے؟
جہاں آج یہ دھماکے ہوئے ہیں یہ تو یہاں فورسز اس طرف موجود ہیں اور افغانستان کے سائڈ پر بھی پولیس اور افغان پولیس کی وہ ہیں چوکیاں موجود ہیں اور قریبی علاقے میں انڈیا کا بھی سیٹ اپ ہے، تو یہاں پہ سخت سیکیورٹی انتظامات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثر یہ جو علاقہ ہے اس میں دہشت گردی کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔
یہ تھے علی افضل افضال۔ یہ علاقہ کس طرح کے شدت پسندوں کے نشانے پر ہے اور اس واقعے سے جڑے دیگر اہم پہلو کیا ہو سکتے ہیں، اسی سلسلے میں میں نے بات کی قبائلی علاقے کی سیکیورٹی کے سابق سیکرٹری بریگیڈیئر محمود شاہ سے اور ان سے میں نے سب سے پہلے پوچھا کہ کرم ایجنسی میں بارودی سرنگ پھٹنے کا یہ واقعہ منفرد ہے یا پہلے بھی ایسے حملے ہوتے رہے ہیں؟
میرے خیال میں بارڈر کے ساتھ اس طرح کے حملے ہوتے رہے ہیں، منفرد نہیں ہے۔ اس جگہ کے اوپر تو میرے خیال میں کوئی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بارڈر کے ساتھ اس طریقے سے ہوتے رہے۔
ابھی حالیہ بھی کبھی ہوئے ہیں؟
جی بالکل، حالیہ میں بھی ہوئے ہیں۔ اگر پورے بارڈر کے اوپر دیکھیں تو بالکل بارڈر کے ساتھ، جہاں مطلب ہے کہ پار سے یہ جو دہشت گرد ہے جن کی پناہ گاہیں ہیں افغانستان میں، تو کراس کر کے آئی ڈی لگا دیتے ہیں اور اس طریقے سے ہمارے لوگ کبھی مثال کے طور پہ واٹر پوائنٹ ہے جسے پانی کلیکٹ کرتے ہیں، تو وہاں پر جا کے شہید ہو جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔
جی، تو یعنی یہ نئی بات نہیں ہے، یا ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ بارودی سرنگیں یا جو یہ جو لینڈ مائنز ہیں اس خطے میں، یہ کون لوگ ہیں جو استعمال کر رہے ہیں؟
جی بالکل، اس کو بلکہ ایک طریقے سے ایگزیکٹلی مائنز تو نہیں کہتے ہیں، کیونکہ یہ IED, جو لوکلی یہ جو لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں یہ بناتے ہیں، اور پھر ان کو زمین میں دبا کر اور میرے خیال میں کہیں دور بیٹھ کر یہ جو ہے ریموٹ کنٹرول اس کا دھماکہ کرتے ہیں.
کیا یہ کسی خاص گروہ کی اسپیشلٹی ہے؟
جی بالکل, یہ جو جتنے بھی گروہ ہیں ٹی ٹی پی کے نارتھ وزیرستان کے, جب ان کو خالی کیا گیا اور ان کو دھکیل دیا گیا تو اکراس دی بارڈر جو ہے اس علاقے میں ان کی پناہ گاہیں ہیں, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ سپورٹ افغانستان گورنمنٹ کی طرف سے, اور وہیں پر وہیں سے جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں. ابھی پاکستان میں اندرونی طور پہ تو جو ان کا نیٹ ورک ہے اس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ذریعے تو ختم کیا گیا, لیکن بارڈر کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اس طرح کے واقعات کرتے رہتے ہیں, اور وہ لوگ رات کو کراس کر کے اور کسی جگہ پہ اس کو دبا دیتے ہیں اور دور بیٹھ کے اس کو ریموٹ کنٹرول سے وہ کراتے ہیں, اور کبھی کبھی جو ہے وہ خود بھی اس کے اوپر جب گاڑی کا پہیا یا آدمی کا پاؤں پڑتا ہے تو وہ ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے.
اچھا, کرم ایجنسی میں خاص کر پارا چنار کے قریبی سرحدی علاقوں کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں داعش نے قدم جمائے ہیں, آپ کی اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟
خیر میں داعش پاکستان میں تو نہیں ہے, اور اگر ہے تو بہت کم ہے, اور میرے خیال میں وہ صرف کبھی کوئی جھنڈا لگا دیتے ہیں وہ جلدی سے ریمو کر دیتے ہیں, مگر افغانستان کے اندر داعش موجود ہے.
جی, تو یہ کینیڈا کے جو شہری تھے اور ان کی جو امریکی بیوی تھی, کیا اسی علاقے سے ان دونوں کی رہائی کرائی گئی تھی؟
نہیں, دراصل میرے خیال میں اس کا ایکچوئل واقعہ تو میڈیا کو نہیں بنایا جا سکتا, پاکستان کی کافی کیپبلٹیز ہیں, افغانستان کے علاقے سے کیا یا وہاں اکراس کر رہے تھے یہ ایک کہانی ہو سکتی ہے. بہر صورت پاکستان نے یہ جو امریکن سٹیزن تھے ان کو وہ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈائریکٹ اس کے ساتھ تعلق جوڑنا میرے خیال میں, میرا ذاتی خیال ہے کہ نہیں ہوگا. اس طرح کے واقعات کہیں اور بھی واضح کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں, جس کے ساتھ کنیکشن کسی واقعے کے ساتھ نہیں ہوتا.
محمود شاہ صاحب, ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیسے ممکن ہوا کہ اس علاقے میں حقانی نیٹ ورک کے لوگ کافی عرصے سے یرغمالیوں کو چھپائے ہوئے تھے؟
حقانی نیٹ ورک یہاں پر نہیں ہے, امریکہ کی پروپیگنڈا اور بھارت کی پروپیگنڈا اور افغانستان کا پروپیگنڈا جو ہے, اور یہ علاقہ جو ہے خرلاچی جس کو کہتے ہیں یہ اوپن ایریا ہے. دراصل ادھر ضرورت ہے باربڈ وائر لگانے کی, اور میں نے سنا تھا کہ جو اوور آل تیسرے پرائیورٹی پہ تھی وہ باربڈ وائر جو ہے ادھر لگانی چاہیے, کیونکہ بالکل یہ میدانی علاقہ ہے, کوئی آدمی آر پار کراس کر سکتا ہے, کوئی لمبی چوڑی کوئی پہاڑی نہیں ہے درمیان.
اچھا, کیا یہ کسی طرح ممکن ہے کہ پاکستانی فوج افغانستان سے جا کر انہیں لائے ہوں؟
جی, وہی پاکستان کی کیپبلٹی ہے, وہ کر سکتی ہے جب کرنا چاہے, لیکن جنرلی حکومت کا فیصلہ ہے, فوج کا فیصلہ ہے کہ ہم ایسی کوئی کاروائی افغانستان میں نہیں کریں گے. جس طرح انڈیا یعنی افغانستان انٹیلیجنس کے ساتھ مل کے پاکستان کی دہشت گردی پاکستان میں کر رہے ہیں, اس کا جواب ہم اس طرح نہیں دیں گے, اور ہم دفاعی نوعیت کے اس بارڈر کو مضبوط کر کے اور اس بارڈر کے ساتھ جو علاقہ ہے اس کو مضبوط کر کے اپنے آپ کو افغانستان سے علیحدہ کر کے سچویشن سے, کیونکہ لگتا نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں افغانستان میں امن آ سکتا ہے, اور وہاں پر جو قوتیں ہیں ان کے اپنے اپنے مقصدات ہیں اور مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے دفاعی نوعیت کی پالیسی جو میں نے آپ کو کہا کہ چار میجر پوائنٹس ہیں, کہ اس بارڈر کو سیل کر دیا جائے, بارڈر کے ساتھ علاقے کے اوپر حکومت کی ریٹ مضبوط کیا جائے جس کے اندر پاٹاری بامز شامل ہیں, اور افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالا جائے, اور چوتھا پوائنٹ جو ان کا ٹیررسٹ ہے, جو نیٹ ورکس ہیں جو افغانستان میں, ان کے خلاف انٹیلیجنس بیس آپریشن کر کے ان کو ختم کیا جائے. تو ابھی تک اسے کافی اثر نظر آ رہا ہے. ابھی صرف جو ٹیررزم ہو رہی ہے وہ بارڈر کے ساتھ ہی ہو رہی ہے, تو میرے خیال میں ملک کے انٹیریئر میں اس میں کافی کمی آئی ہے.
یہ تھے قبائلی علاقوں کی سیکیورٹی کے سابق سیکرٹری ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود شاہ۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں لگنے والی جنگل کی آگ سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 40 تک پہنچ گئی ہے۔ آگ کے سبب 100,000 سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے ہیں جبکہ سینکڑوں افراد لاپتہ ہیں۔ آتش زدگی سے سونوما کے شراب پیدا کرنے والے علاقے میں سینٹا روزا نامی شہر سب سے زیادہ متاثر ہونے والے مقامات میں سے ایک ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
گزشتہ 6 دنوں سے کیلیفورنیا کے مختلف مقامات پر وسیع رقبے کو آگ نے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہزاروں مکانات اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ اسے ریاست کی تاریخ میں اب تک کی سب سے مہلک آتش زدگی قرار دیا جا رہا ہے۔ آتش زدگی پر قابو پانے کی سرگرمیوں میں ہزاروں کی تعداد میں کارکنان اور رضاکار حصہ لے رہے ہیں۔ آگ بجھانے والے محکمے کے عہدیداروں کے مطابق خشک موسم اور تیز چلنے والی ہواؤں کے باعث آگ پر قابو پانے کے لیے کی جانے والی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں۔ کیلیفورنیا کے محکمہ جنگلات اور آگ سے بچاؤ کے ادارے کے ایک سینئر اہلکار جوناتھن کاکس کہتے ہیں،
جس پیمانے پر آگ پھیلی ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ میں نے اتنے بڑے پیمانے پر آگ اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ پورے امریکہ سے 10,000 کے قریب آگ بجھانے والے عملے کے اہلکاروں کو بلا لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سمندر پار اہلکاروں کو بھی مدد کے لیے طلب کیا گیا ہے۔
کیلیفورنیا کے گورنر نے کہا ہے کہ یہ ریاست کو اب تک پیش آنے والے شدید ترین سانحوں میں سے ایک ہے۔ ادھر سونوما کے شراب پیدا کرنے والے علاقے میں سینٹا روزا نامی شہر سب سے زیادہ متاثر مقامات میں سے ہے، جہاں تقریباً 3,000 لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ بڑے پیمانے پر کاروبار کے متاثر ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ایک تجارتی گروپ نے بتایا کہ نیپا ویلی میں شراب کے کم از کم 13 کارخانے تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ سینٹا روزا میں ایک کارخانے کے مالک نے بی بی سی کو بتایا کہ آگ نے لاکھوں ڈالرز کی شراب تباہ کر دی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری انگور کی فصل پک چکی تھی، اس لیے ہم سارے انگور کارخانے میں لے آئے تھے جو ضائع ہو گئے۔ اس کا تخمینہ لگ بھگ 40,00,000 ڈالرز ہے۔ سب تباہ ہو گیا۔ سونوما ٹاؤن میں ایک ہوٹل کے مالک نے بتایا کہ جو صورتحال بنی اس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔
آپ جانتے ہیں کہ دن بدن صورتحال تبدیل ہو رہی تھی۔ ایک دن آپ جاگے تو دھواں تھا، دوسرے دن نہیں تھا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ماحول میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ ہمیں ایسی صورتحال کی توقع نہیں تھی، لیکن مستقبل کے لیے آپ جان چکے ہیں کہ کتنے کم وقت میں کیا سے کیا ہو سکتا ہے۔
جمعے کو آگ بجھانے والے عملے نے کچھ پیش رفت کی تھی جب انہوں نے جنوبی حصے سے سوکھے اور آتش گیر مادے کو ہٹا دیا تھا، لیکن تیز اور خشک ہوا کی واپسی اور زیادہ درجہ حرارت نے آگ کو مزید پھیلا دیا۔ ریاست میں بڑے پیمانے پر لگنے والی آگ سے نکلنے والے دھوئیں اور راک کے بعد 50 میل کے فاصلے پر سان فرانسسکو کے علاوہ جنوب کے بعض دوسرے شہروں تک پہنچ گئے ہیں۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار۔ اب امریکہ کے ہی بارے میں اور بات کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ انہیں صدر ٹرمپ نے ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ شمالی کوریا کے بارے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھیں۔ اسی دوران اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران مناسب رد عمل کا اظہار کرے۔ اس پیش رفت پر نظر ڈال رہے ہیں ہمارے ساتھی ثقلین امام۔
سمرا، یہ بڑی دلچسپ پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکہ کے جو رویہ تھا بڑا جارحانہ قسم کا، جس میں وہ شمالی کوریا پر بہت دباؤ ڈال رہے تھے، اور یہاں تک کہ امریکی صدر نے شمالی کوریا کے جو سربراہ ہیں کم سونگ ان کو ایک لٹل راکٹ مین، یعنی چھوٹا سا راکٹ والا آدمی، ایک مذاق اور تضحیک کے طور پر کہا تھا، اور جو پھر انہوں نے تباہ کر دینے کی دھمکی بھی دی تھی۔ تو اس کے نتیجے میں شمالی کوریا نے نہ صرف یہ کہ میزائلز چلائے اور ایسے جو جاپان کی حدود کے اوپر سے گزرتے ہوئے گئے، انہوں نے وہاں پہ ایک ہائیڈروجن بم کا دھماکہ بھی کر دیا۔ تو یعنی جو مقصد تھا کہ شمالی کوریا پر دباؤ ڈال کے اس کو روکا جائے اسلحہ پھیلانے سے، وہ اس کے برعکس نکلا۔ یعنی اب شمالی کوریا نے کھل کے ہائیڈروجن بم کا دھماکہ بھی کر دیا۔ تو اب اس کے بعد امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے وزیر خارجہ اور دوسرے اہلکاروں کے درمیان ایک کشیدگی چل رہی تھی کہ یہ طریقہ نہیں چلے گا۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ہی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ شمالی کوریا کے معاملے پر جو کشیدگی بڑھ رہی تھی اس کو کم کرنے کے لیے سفارتی سرگرمیوں کو تیز کر دیں، مزید تیز کر دیں. یعنی ایک قسم کے یہ ان کی ایک دستبرداری ہے اس جارحیت سے جو وہ ابھی تک کر رہے تھے شمالی کوریا کے بارے میں. اور اسی طرح کا بیان امریکہ کی جو سفیر ہیں اقوام متحدہ میں نکی ہیلی، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری یعنی امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران پر جو دباؤ ڈال رہا تھا اس کا بھی متناسب جواب دے، جبکہ ابھی کچھ دیر پہلے اعلان یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید امریکہ جو ہے ایران کے ساتھ جو جوہری مسئلے پر جو معاہدہ ہوا تھا بین الاقوامی اس کو منسوخ کر دے، تو اب منسوخ نہیں کر رہا ہے.
شکریہ ثقلین امام، آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیر بین سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ شمائلہ خان.
ڈھاکہ میں کھیلے جانے والے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں انڈیا نے پاکستان کو 3-1 سے شکست دے دی ہے. یہ ٹورنامنٹ میں انڈیا کی مسلسل تیسری فتح تھی. اس سے قبل انڈیا نے جاپان کو 5-1 اور بنگلہ دیش کو 7-0 سے شکست دی تھی. پاکستان کو شکست دینے کے بعد پول اے میں انڈیا کی ٹیم سر فہرست ہے. انڈیا کی جانب سے پہلا گول چنگلین سانا نے، دوسرا رمن دیپ نے اور تیسرا ہرمن پریت نے کیا، جبکہ پاکستان کی طرف سے کیا گیا واحد گول علی شان نے کیا. پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 5 ون ڈے انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل سیریز کا دوسرا میچ کل ابوظہبی میں کھیلا جائے گا. اس سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. شنگھائی ماسٹرز ٹائٹل سوئٹزرلینڈ کے روجر فیڈرر نے جیت لیا ہے. ٹائٹل کی جیت کے لیے ان کا مقابلہ 16 گرینڈ سلیم ٹائٹلز کے فاتح اور ٹاپ سیڈ رافیل نڈال سے تھا، جنہیں اس مقابلے میں 6-4 اور 6-3 سے شکست ہو گئی. روس کی ٹینس پلیئر ماریا شراپووا نے منشیات کے استعمال کے سبب لگنے والی 15 ماہ کی پابندی بھگتنے کے بعد اپنا پہلا ٹائٹل جیت لیا ہے. انہوں نے چین میں کھیلے جانے والے ٹیاجن اوپن میں بیلاروس کی ایرینا سبالنکا کو اسٹریٹ سیٹس میں 7-5 اور 7-6 سے شکست دی. ہانگ کانگ اوپن کا فائنل آج آسٹریلیا کی ڈاریا گیوریلووا اور روس کی انستیزیا پولیوچن کووا کے درمیان کھیلا جائے گا. سیمی فائنل میں گیوریلووا نے امریکہ کی جینیفر بریڈی اور پولیوچن کووا نے چین کی وانگ چانگ کو ہرایا تھا. اور بنگلہ دیش اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ون ڈے کمبرلے میں کھیلا جا رہا ہے. بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 278 رنز بنائے تھے. 279 رنز کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری ہے. بنگلہ دیش کی جانب سے کپتان مشفق الرحمان نے سینچری سکور کی، جبکہ جنوبی افریقہ کے کھلاڑی ربادہ نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا.
کھیل کی خبریں پیش کر رہی تھی شمائلہ خان. پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے کچھ ایسی روزمرہ پیش آنے والی دشواریوں کی جو پنجاب کے ضلع خوشاب میں لڑکیوں کی تعلیم کی راہ میں آڑے آ رہی ہیں. والدین کی مرضی اور اپنی خواہش کے باوجود بچیاں اسکول نہ جانے پر مجبور ہیں. فی الحال وقت ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا نادیہ سلیمان کے ساتھ.
پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں شدت پسندوں کے حملے میں ایک کیپٹن سمیت سیکیورٹی فورسز کے 4 اہلکار ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے ہیں. افریقی ملک صومالیہ کے دارالحکومت مغدیشو میں گزشتہ روز ہونے والے دو بم دھماکوں میں مرنے والوں کی کم از کم تعداد 230 ہو گئی ہے۔ افغان طالبان نے کینیڈا کے شہری جوشوا بوئل کی بیٹی کو قتل کرنے اور بیوی کے ساتھ زیادتی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ شام کے شہر رقہ پر قبضہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جاری لڑائی کے بارے میں مغربی حمایت یافتہ فوج کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف آخری مارکا شروع ہو گیا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں لگنے والی جنگل کی آگ میں مرنے والوں کی تعداد 40 ہو گئی ہے، جبکہ سینکڑوں افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ شمالی امریکہ کے ساتھ تنازع کو بات چیت سے حل کرنے کے خواہاں ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں حالات حاضرہ کا۔ یہ پروگرام آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بعد میں بھی سن سکتے ہیں۔ اب ایک بار پھر بات کرتے ہیں پاکستان کی، جہاں کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی حقوق انسانی کی تنظیم بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے لاپتہ افراد کی تعداد کے بارے میں حکومت کی جانب سے قائم کردہ کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے موقف کو مسترد کیا ہے۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان تنظیموں کے عہدیداروں نے جسٹس جاوید اقبال کو موقف کو سرکاری بیانیہ قرار دیا۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ مشترکہ پریس کانفرنس بی ایچ آر او یعنی بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کے عہدیداروں نے کوئٹہ پریس کلب میں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ چند روز قبل سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے اجلاس میں لاپتہ افراد کے بارے میں حکومتی کمیشن کے سربراہ جسٹس جاوید اقبال نے جو بیان دیا وہ حقائق پر مبنی نہیں، انہوں نے اسے مسترد کرتے ہوئے سرکاری بیانیہ قرار دیا۔
مذکورہ کمیشن 6 سالوں میں ابھی تک اپنی ابتدائی رپورٹ تک پیش نہ کر سکی جو لاپتہ افراد کے معاملے میں کمیشن کی سنجیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ کمیشن کے سربراہ کا بیان در حقیقت ریاستی بیانیہ ہے۔
دونوں تنظیموں کے عہدیداروں نے جسٹس جاوید اقبال اور ان کی کمیشن کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کمیشن نے کبھی بھی یہ زحمت نہیں کی کہ وہ لاپتہ افراد کے رشتہ داروں سے بھی ملے۔
بلوچستان میں لاپتہ افراد سمیت انسانی حقوق کے معاملات اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ عالمی سطح پر اس حوالے سے کام کرنے والے تمام ادارے اس صورتحال کے حوالے سے اپنے تشویش کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن پاکستان میں لاپتہ افراد کے لیے بنائے گئے کمیشن اس سنگین معاملے کا ابھی تک یا تو صحیح ادراک نہیں رکھتا ہے یا جان بوجھ کر اس مسئلے سے انکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
خیال رہے کہ چند روز قبل اسلام آباد میں جب جسٹس جاوید اقبال سینٹ کی مجلس قائمہ برائے انسانی حقوق کے سامنے پیش ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان سے صرف 15 افراد لاپتہ ہیں۔ اس پر وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر کا یہ کہنا تھا۔
جب جسٹس جاوید اقبال صاحب آن سروس تھے اسلام آباد میں، ہماری بھوک ہڑتال کیمپ تھی تو ہمیں انہوں نے بلایا، اس کے سامنے ہم نے لوائکین پیش کر کے گواہ بھی پیش کیا۔ آج وہ کہتا ہے کہ ماما قدیر جھوٹ بولتا ہے، تو اگر میں کہوں کہ جسٹس جاوید اقبال جھوٹ بولتا ہے تو پھر کیا اس کے لیے کیا رہ جاتا ہے؟
ماما قدیر نے کمیشن کے سربراہ کو دعوت دی کہ وہ آئیں، وہ کسی حکومتی سیکورٹی کے بغیر انہیں ہر لاپتہ فرد کے رشتہ داروں کے پاس لے جائیں گے۔
ایک ایک لواحقین کے گھر میں آپ کو لے جاتا ہوں، میرے پاس لسٹ بھی ہے، ان لسٹ کے مطابق آپ ان سے پوچھیں کہ باقی کے آپ کے بندے کو غائب کیا گیا ہے یا شہید کیا گیا ہے، اگر وہ نہیں مانے تو پھر ہم جھوٹے ہیں، ورنہ آپ اس وقت سب سے بڑا جھوٹ آپ خود ہی بول رہے ہیں۔
بی ایچ آر او اور وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کے عہدیداروں کے مطابق دونوں تنظیموں کے کارکن باقاعدگی سے لاپتہ افراد کی فرستیں مرتب کرتی ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ایک دلچسپ خبر جو کئی دنوں سے سرخیوں میں ہے، ہالی ووڈ کے معروف فلم ساز ہاروی وائنسٹین کے خلاف مزید 2 خواتین نے ریپ کے الزام لگائے ہیں۔ برطانوی اداکارہ لینزٹ اینتھنی کا کہنا ہے کہ ہاروی نے 80 کی دہائی میں لندن میں ان کے گھر پر حملہ کیا تھا، جبکہ ایک نامعلوم خاتون کا کہنا ہے کہ ہاروی نے 1992 میں ان کو ریپ کیا تھا۔ 65 سالہ وائنسٹین کا کہنا ہے کہ انہوں نے باہمی رضامندی کے ساتھ ہی خواتین کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کیے تھے۔ اس خبر کی تفصیلات آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اب سربین میں وقت ہے وسعت اللہ خان کے ہفتہ وار کالم بات سے بات کا۔
حالات شاندار ہیں، ملٹی اسکرین کمپلیکس میں ہر شو ہاؤس فل، ہر کہانی ایکشن تھرلر سسپنس، تھیٹر نمبر ون میں امریکہ افغانستان اور بھارت بمقابلہ پاکستان، تھیٹر نمبر ٹو میں دہشت گردی بمقابلہ پاکستانی ریاست، تھیٹر نمبر تین میں نواز شریف و عمران خان بمقابلہ عدلیہ، تھیٹر نمبر چار میں آئی ایس پی آر تحریک انصاف الیکٹرانک میڈیا بمقابلہ خاقان حکومت و ہم نوا، تھیٹر نمبر پانچ میں حزب اختلاف بمقابلہ حزب اختلاف، اور تھیٹر نمبر چھ میں شریف خاندان بمقابلہ شریف خاندان و نثار علی وغیرہ۔ ہر کہانی میں کوئی موڑ اگرچہ کسی کردار سے پوشیدہ بھی نہیں، مگر کسی کردار کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اگلا موڑ کون سا ہے۔ ہر کردار سب کچھ اور سب کو جاننے کا دعوے دار ہے، مگر کوئی کردار خود کو نہیں جانتا۔ ایڈیٹنگ ایسی کمال کے کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ کس سین میں کون کب ویلن سے ہیرو اور پھر کامیڈین بن کے دوبارہ ویلن یا ہیرو کا روپ دھار لے۔ کوریوگرافی اتنی شاندار کہ مرکزی کردار اچانک سے ایکسٹرا بن جاتے ہیں اور ایکسٹرا سب کچھ پھلانگتے ہوئے مرکزی کرداروں میں تبدیل ہو کے پھر ایکسٹرا کے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ریاست کی تھرلر فلم ہے جو بیک وقت خود سے اور دنیا سے نبرد آزما ہے۔ حسن انتظام اس قدر انہونا کہ ایک ہی کردار دو دو تین تین اداکار نبھا رہے ہیں۔ مثلاً آئی ایس پی آر کے پاس خارجہ، خزانہ، داخلہ و مداخلہ کے قلمدان ہیں۔ وزیر داخلہ عملاً وزیر ڈانٹ ڈپٹ و احتجاج میں بدل چکے ہیں۔ ایجنسیاں جعفر جن بنی ہوئی ہیں، ہر چند کے ہیں پر نہیں ہیں۔ وزیر خارجہ امریکی ڈیسک بجا رہے ہیں اور سپہ سالار بھارت، افغان، ایران ڈیسک کے معنی پہ ہیں۔ اس بیچ دفتر خارجہ اس ٹینس میچ کا وہ بے بس امپائر ہے جو کبھی گردن شمالن گھماتا ہے، کبھی جنوبن۔ سنا ہے کسی کے پاس وزیر دفاع کا بھی قلمدان ہے، کسی کو ان صاحب کا نام معلوم ہو تو مجھے بھی بتائیے۔ سنا ہے معیشت بھی قسمت کی طرح اوپر نیچے ہو رہی ہے، مگر وزیر خزانہ کو نہیں معلوم کہ کل عدالت میں پیش ہونا ہے یا عالمی بینک کے روبرو۔ اور کیا چاہیے، تین تین قائد حزب اختلاف ہیں، خورشید شاہ، عمران خان اور نواز شریف۔ عدلیہ اپنا کام بھی کر رہی ہے اور احتسابی اداروں کی بیبی سٹنگ کا بوجھ بھی کاندھوں پہ ہے۔ الیکشن کمیشن ہر صبح کام شروع کرنے سے پہلے فال نکالتا ہے کہ آج وہ کتنا بے بس اور کتنا با اختیار ہے۔ پارلیمنٹ جتنی آزاد و خود مختار اب ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ کس رکن اسمبلی کو کب کس اجلاس میں کتنی دیر کے لیے شریک ہونا ہے، کس بل کو پڑھے بغیر منظور کروانے کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، اور کب کس اہم بل کو پڑھے بغیر مسترد کرنا ہے، اور اپنے ہی منظور کردہ بل کی کیوں مخالفت کرنی ہے، فلور پہ تقریر کرتے ہوئے کس درجے کی زبان استعمال ہوگی، یہ تمام امور ہر رکن اسمبلی خود طے کر رہا ہے۔ نوبت بائیں جا رسید کہ چیئرمین سینٹ کو بھی احتجاجاً اپنے ہی ایوان سے واک آؤٹ کرنا پڑ رہا ہے، اور اسپیکر کی بس اتنی چل رہی ہے جتنی مادام تساو کے عجائب گھر میں کھڑے کسی مومی مجسمے کی۔ پر خدا کا شکر ہے کہ ان تمام کرداروں کو قومی و عوامی مفاد جان سے زیادہ عزیز ہے۔ کسی کو حوس اقتدار نہیں، ہر کوئی ریاست اور اس کے انتظام کے بارے میں فکر مند ہے، ہر کوئی شاندار مستقبل کا خواہاں ہے، اور ہر کوئی جمہوریت کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے۔ ان سب کرداروں کا ایک دوسرے کے ساتھ بھی گزارا نہیں اور ایک دوسرے کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ ویسے تو یہ حالات ایک دن میں معمول پر آ سکتے ہیں اگر صرف ایک اجتماعی عہد کر لیا جائے کہ اس ملک کو ٹام اینڈ جیری سیریز کے تحت نہیں، آئین کے تابع چلانا ہے۔ مگر حالات اگر خدا نخواستہ معمول پر آ گئے تو روز حشر اقبال کو کیا منہ دکھائیں گے۔ پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔
اور سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر جن موضوعات کو دلچسپی سے پڑھا جا رہا ہے اس میں وسعت اللہ خان کا یہ کالم بھی شامل ہے۔ اور آج اتوار ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کو انتظار رہتا ہے آپ کے خطوط اور ہمارے جوابات کا۔ تو خطوط پر مشتمل ہمارے ہفتہ وار پروگرام آپ کا خط ملا کو پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی عارف وقار۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے.
اور میں ہوں زہا جواد, میرا بھی سلام قبول کیجیے.
یہ اتنی خوش خطی کا مظاہرہ کس نے کیا بھائی؟
یہ ہمارے پرانے سامع رانا طارق جاوید کا خط ہے. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یعقوب صابر صاحب کے بعد سب سے اچھی لکھائی ہمارے انہی کرم فرما کی ہے.
اصل میں وہ تختیاں لکھنے کا زمانہ تو اب قصہ پارینہ ہو چکا ہے, اور چند برس کی بات ہے کہ بس شاید ہمارے نوجوان ہاتھ سے لکھنے بھول جائیں گے.
خیر اب ایسا بھی برا وقت نہیں آیا ہم پر. اور پھر مغربی دنیا میں تو لوگ ابھی تک ہاتھ سے لکھنے کا ہنر نہیں بھولے, یعنی ہماری باری تو ان کے بعد ہی آئے گی.
بہرحال لکھتے کیا ہیں رانا صاحب اپنی خوبصورت لکھائی میں؟
کہتے ہیں آپ کے پوسٹ باکس کا نمبر مجھے زبانی یاد نہیں ہوتا, اور میں اکثر لفافے پر غلط نمبر لکھ دیتا ہوں جس کی وجہ سے خط آپ تک نہیں پہنچ پاتا. براہ کرم اپنا پوسٹ باکس تبدیل کر کے کسی آسان نمبر والا پوسٹ باکس الاٹ کروا لیجیے, مثلاً پوسٹ باکس نمبر 333 یا 444 وغیرہ.
302 کیسا رہے گا رانا صاحب؟
وہ زیر دفعہ 302 وہ والا.
جی ہاں, قتل کی دفعہ ہے, رانا صاحب کو بھولے گی نہیں کبھی.
لیکن اس سے بھی آسان دفعہ تو 420 ہے, I mean 420.
لیکن پھر رانا صاحب اعتراض کریں گے کہ بی بی سی کے حروف مجھے یاد نہیں رہتے, آپ آسانی کی خاطر اپنے ادارے کا نام اے بی سی رکھ لیں یا ایکس وائی زیڈ رکھ لیں.
تو بات یہ ہے رانا صاحب کہ اگر ہمارا پوسٹ باکس نمبر آپ کو زبانی یاد نہیں رہتا تو اسے کہیں لکھ لیجیے, کیونکہ آپ کے سوا آج تک کسی نے یہ شکایت نہیں کی کہ ہمارے پوسٹ باکس کا نمبر بڑا مشکل ہے.
3101, یعنی اس سے آسان اور رواں دواں نمبر اور کیا ہوگا.
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف. شاہ پور چاکر سے عبد الرزاق شر لکھتے ہیں, جو لوگ آپ کا سائنسی پروگرام دریافت شوق سے سنتے تھے وہ آج کل آپ کی نشریات میں ایک بڑا خلا محسوس کر رہے ہیں. ادھر خلائی سائنس تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور آئے دن ایک نیا دھماکہ سامنے آتا ہے, لیکن بی بی سی اردو سروس کے سامعین ان تازہ خلائی معلومات سے محروم رہتے ہیں.
عبد الرزاق صاحب, ہمارے یہاں سے سائنس کے بارے میں کوئی ہفتہ وار فیچر تو اب نشر نہیں ہوتا, لیکن اگر خلا سے کوئی دھماکے دار خبر آ جائے تو ہم اسے اپنے نیوز بلیٹن میں ضرور شامل کر لیتے ہیں, اور بعض اوقات سائنسی ماہرین کا انٹرویو بھی کرتے ہیں تاکہ سامعین کو زیادہ سے زیادہ تفصیل مہیا ہو سکے.
رزاق صاحب مزید لکھتے ہیں, سندھ میں دریافت ہونے والے کوئلے کے ذخائر اور سی پیک کے تحت ہمارے علاقے میں تعمیر و ترقی کے جو عظیم منصوبے شروع ہوئے ہیں, بی بی سی کو ان کی افادیت کے بارے میں سلسلہ وار پروگرام نشر کرنے چاہیے.
ان منصوبوں پر آپ کے مقامی ذرائع ابلاغ نے بہت کام کیا ہے حضور, اور آپ کے اخبارات میں ان منصوبوں کے مثبت اور منفی پہلوؤں پہ بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے. اس سارے مواد کی موجودگی میں آپ بی بی سی سے کیا توقع رکھتے ہیں, یعنی ہم کس طرح کا مواد اضافہ کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
تخت نصرتی سے محمد صدیق مجبور لکھتے ہیں, جب سے پاک بھارت کرکٹ میچ پر شفیع نقی جامی کا تبصرہ سنا ہے آپ کو خط لکھنے کا سوچ رہا ہوں, اور آج میں نے یہ بوجھ سر سے اتار ہی دیا. ہار جیت تو مقدر کا کھیل ہے, لیکن تبصرہ نگار کو غیر جانبدار رہ کر تجزیہ کرنا چاہیے. جامی صاحب تو دنیا بھر کے حالات حاضرہ کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں, لیکن پاناما پیپرز کے فیصلے پر تو انہیں کوئی ہنسی نہیں آئی, جبکہ ساری دنیا اس پہ ہنس رہی ہے. ڈاکٹر عاصم اور ایان علی کے بارے میں ہونے والے فیصلے پر بھی جامی صاحب کو کوئی ہنسی نہیں آئی. ہنسی کا نشانہ اگر بنا تو بیچارہ کرکٹ میچ.
ارے صاحب, آپ نے تو ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا دیا. کھیل کا میدان شفیع صاحب کا خاص شعبہ ہے, اور وہ برسہ برس تک کھیلوں کا ہفتے وار پروگرام کھیل کے میدان سے نشر کرتے رہے ہیں. کرکٹ کی دنیا کے سارے اسرار و رموز ان کی مٹھی میں بند ہیں. اگر وہ کرکٹ میچ کا ذکر کرتے ہوئے ذرا مسکرا دیے تھے تو ایسی کون سی قیامت آ گئی کہ آپ نے شکایت نامہ لکھ مارا. ہاں, اگر انہوں نے کسی ٹیم کو سخت سست کہا ہوتا یا کسی کھلاڑی پہ کوئی ناروا تنقید کی ہوتی تو پھر آپ کا شکوہ بجا تھا, لیکن ہنسنے مسکرانے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر جامی صاحب نے اپنی بے اختیار ہنسی پہ معذرت بھی تو کر لی تھی.
اور کرکٹ کے موضوع پر گجرات سے جمال امر صاحب کا یہ خط بھی سن لیجیے.
جی جی سنائیے.
لکھتے ہیں, کرکٹ کے حکام بغلیں بجا بجا کر اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ کا کھیل بحال ہو گیا ہے, اور اس پر پڑنے والے دہشت گردی کے سائے چھٹ گئے ہیں. چنانچہ اب کھلے بندو یہاں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی جائے گی. لیکن دانائے راز لوگ جانتے ہیں کہ عالمی 11 کے ساتھ لاہور میں کھیلنے کے لیے حکام کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے. اسٹیڈیم کے ارد گرد کوئی میل بھر کا علاقہ زیر اعتاب تھا, جس میں موجود تمام عمارتیں سیل کر کے وہاں کے دفاتر وغیرہ 2012 में छुट्टी करा दी गई। तमाम कारोबार मैच से कई रोज पहले मुअत्तल कर दिया गया। रेडी छाबड़ी वाले से लेकर बड़े बड़े दुकानदारों को घर भेज दिया गया। इतने सख्त पहरों में बंदूक की नोक पर क्रिकेट मैच करवा के हुकाम ये कह रहे हैं कि क्रिकेट बहाल हो गई है। क्रिकेट फैंस के साथ इससे बड़ा मजाक और कोई नहीं हो सकता।
देखिए, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। क्रिकेट जैसे अवामी इज्तमाद में हंगामा खड़ा करके दहशतगर्द आसानी से अपना हदफ हासिल कर सकते हैं। चुनांचे हिफाजती इंतजाम करना और खिलाड़ियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना हुक्काम का बुनियादी फ़र्ज है।
वैसे भी अगर क्रिकेट को बहाल करना है तो हमें कहीं से तो आगाज़ करना होगा। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो हालात कैसे तब्दील होंगे।
सामिन, आप भी किसी मसले पे अपनी राय देना चाहें, हमारे किसी प्रोग्राम पे तबसरा करना चाहें या हमसे कुछ पूछना चाहें तो हमें खत लिख सकते हैं।
हमारा पता है PO बॉक्स 3101 इस्लामाबाद। इसके साथ ही खतों की महफिल खात्मे को पहुंची।
आइंदा इतवार इसी वक्त आपके ताज़ा खतूत लेकर फिर हाजिर खिदमत होंगे। जुहा जवाद और आर्य वकार को तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
राय का इजहार करें।
रियासती कामों के ऊपर तनकीद अगर मुल्क के लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा।
बात करें सियासत पर।
ट्रंप आएंगे हेल्दी, आम पाकिस्तानी की सेहत पर या उसके हालात पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपके या आपके इलाके में कोई मसाइल हैं तो उनका भी जिक्र करें।
हमारे मुल्क के हुक्मरानों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि देहातियों पर भी खुसूसी तवज्जो।
आपकी कॉल्स सरबीन में हर जुमेरात को प्रोग्राम आपकी बात में नशर की जाएंगी। नंबर है 0800-222-75। याद रखिएगा, मोबाइल से ये कॉल मुफ्त नहीं होगी और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0092-5126-11139। वाज़े रहे, ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
सैरबीन, आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। सनीचर को लंदन में तंजीम साउथ एशियंस अगेंस्ट टेररिज्म एंड फॉर ह्यूमन राइट्स यानी सात फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दीगर अमूर के साथ पाकिस्तान के छोटे सूबों और अकलियतों की सूरत हाल और मुतालबात पर काफ़ी बात हुई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बशारत ईसा भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान से है। तो हमारी साथी अमर खैरी ने उनसे पूछा कि क्या वो समझते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस में गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल पर मुनासिब हद तक बात हो सकी।
जी, कॉन्फ्रेंस तो बहुत अच्छा मौका था जिसमें डिबेट और डिस्कशन के लिए, लेकिन जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल की बात है तो उस पर मैं समझता हूँ कि उतनी ज़्यादा बात नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए। जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान CPEC की वजह से आजकल एक ग्लोबल इम्पोर्टेंस उसको हासिल है, तो उसमें पाकिस्तान के दूसरे मसाइल और दूसरे इलाकों के मसाइल पर बहुत ज़्यादा बात की गई, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के मसले के ऊपर एज सच अलग से कोई बात नहीं हुई। उसमें सिर्फ मैंने ही एक पॉइंट रेज किया हुआ था कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोगों की रिप्रेजेंटेशन है उसको सिर्फ कश्मीर के मसले के आड़ में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसकी जो इम्पोर्टेंस अलग से हिस्टोरिकली एक है उसको देखना चाहिए, और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोगों का जो परसेप्शन है या वो जो समझते हैं उस इलाके के बारे में उस हिसाब से उसको देखना चाहिए। तो बात तो गिलगित बल्तिस्तान थ्रू आउट द कॉन्फ्रेंस उतनी ज़्यादा हुई नहीं, महज जब कश्मीर का जिक्र होता था तो उसी में सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का नाम लिया गया, लेकिन उसके वहाँ के जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं उन पे मेरे ख्याल से इतनी डिटेल में बात नहीं हुई।
अच्छा, आपने थोड़ी सी जब आपने बात भी की थी तो आपने कहा कि इस इलाके को बहुत एग्जॉटिसाइज कर दिया जाता है, मतलब ये कि थोड़ा इसकी खूबसूरती और बस उसी पे सारी तवज्जो होती है। इश्यूज हैं क्या लोगों के वहाँ?
بیسیکلی تو گلگت بلتستان کا جو کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ہے اس وقت وہ ایک مسئلے کے طور پہ وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی ہمارے کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہیں. گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ ان کی نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, سینٹ میں نہیں ہے. عام لفظوں میں یہ کہ ابھی تک ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے. تو پھر اس وجہ سے پھر وہاں وہ بہت سارے آسپیکٹس میں نیگلیجنس وہاں پہ ہیں, اکاؤنٹیبلٹی سے لے کے ابھی میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں, ہیلتھ ایشوز, ایجوکیشن کو لے کے. حالانکہ جب وہ ایگزوٹیسائز کیا جاتا ہے پاکستان میں اس علاقے کو تو وہاں کا لٹریسی ریٹ اکثر طور پہ بہت زیادہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ جو لٹریسی ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے, کہیں پہ 100% جو ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اس کے باوجود لوگوں کے مسئلے وہاں پہ ہیں, بنیادی جو ایز اے پاکستانی جو بیسک ہمارے رائٹس ہیں اس کے حوالے سے لے کے لوگوں کو کنسرنز ہیں. لیکن پھر وہاں کے لوگوں کی پاکستان سے میرے خیال سے لگاؤ اتنی ہے کہ ابھی تک کھل کے یا اس طرح سے اپرچونیٹیز ملی نہیں ہیں, یا پھر کوئی اور ایسی ریزنز ہوں گے کہ لوگوں نے ان مسائل پہ بات نہیں کی ہیں. تو اکثر اس کو جسٹ ایک ٹورسٹک اسپاٹ کے طور پہ ٹوریزم کے حوالے سے اور پھر وہاں کی خوبصورتی, وہاں کی انڈیجینس کلچرز اور زبانوں کے اس میں اس کو بہت زیادہ اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے میڈیا میں بھی اور دوسری جگہوں میں, لیکن وہاں کی بنیادی مسائل کے بارے میں اکثر بات نہیں ہوتی.
بنیادی مسائل مطلب یہ نمائندگی کے حوالے سے ہی ہیں, ریپرزنٹیشن کے حوالے سے ہیں, یا اور کیا ہیں؟
میرے خیال سے ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ اس گلگت بلتستان کا سٹیٹس جو ہے وہ ابھی تک ڈٹرمن نہیں ہوا ہے. پھر باقی مسئلے اسی سے لنک ہیں, کیونکہ اگر ہم عوامی ایک سینٹیمنٹ دیکھا جائیں تو وہ بالکل پاکستان کے حق میں ہے, اور ہسٹوریکلی بھی یہ ایسا ہے کہ اپنی ذاتی جد و جہد وہاں کے لوگوں کی اس کے نتیجے میں یہ علاقہ آزاد ہوا اور پھر پاکستان کے ساتھ الحاق کیا گیا. تب سے اب تک تقریباً 70 سال ہونے کو ہیں. تو وہ ایف سی آر وہاں پہ لاگو کر دیا گیا شروع میں, پھر 70s میں ایف سی آر ختم کیا گیا. تو یہ پھر آرڈیننسز کے تھرو تھوڑے سے ان کو وہاں کی لوکل اسمبلیز وغیرہ کی تشکیل ہوئی, لیکن اب تک نیشنل لیول پہ اس طرح کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے جس طرح کی دوسرے صوبوں کی ہے, جو کہ وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ریپرزنٹیشن ہو اور ان کو دوسرے جو شہری ہیں پاکستان کے انہی کے برابر حقوق ملے. تو اس مسئلے کی وجہ سے میرے خیال سے پھر دوسرے مسئلے جو ہیں اسی سے جڑے ہوئے ہیں. اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو گلگت بلتستان کے اور مسئلوں کی طرف پھر توجہ دی جا سکتی ہے.
اچھا, اور جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس کے بارے میں کیا کوئی تحفظات ہیں علاقے میں, کوئی مسائل سامنے آئے ہیں؟
جی, اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بالکل تحفظات لوگوں کے اول تو اس طرح سے ہیں کہ جب اس پروجیکٹ کا آغاز ہوا اور اس کے بارے میں بات ہوئی اور ہوتی ہیں تو عموماً اس علاقے کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے, جس میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ تھے, وہ چائنا چلے گئے, لیکن اس میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو شامل نہیں کیا گیا تھا. جو کہ وہاں کے ایک الیکٹڈ لوکل ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا. اور ابھی تک میں نے پرسنلی کانفرنسز میں اور دوسرے اسٹیٹسٹکس میں جتنا دیکھا ہے وہ گلگت بلتستان کی اس طرح سے ایون پروجیکٹس کے حوالے سے اور اس پروجیکٹ کو پریزنٹ کرتے ہوئے بھی میں نے گلگت بلتستان کا ذکر اس طرح سے نہیں دیکھا. لاسٹ ایئر ایل ایس سی میں ایک پاکستان ڈیولپمنٹ کانفرنس جو کہ سی پیک پہ ہی فوکس تھا, وہاں پہ مجھے احتجاج کر کے کھڑا ہونا پڑا کہ سی پیک کے اوپر دن بھر بات چیت چل رہی ہے لیکن گلگت بلتستان کا نام تک نہیں لیا جا رہا. تو یہ ایک انٹری پوائنٹ ہے سی پیک کا, لیکن وہاں کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن, وہاں کے لوگوں کے تحفظات اور یہاں تک کہ اس پر بات کرنے کو بھی ایک طرح سے تھوڑا سا مشکل سمجھا جاتا ہے.
اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ جو مسائل جب اٹھاتے ہیں تو وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, آپ کی مطلب ایک گلگت بلتستان میں مقامی اسمبلی ہے, اس میں نمائندگی ہے, لیکن جب مطالبات مثلا متنازع قسم کے اٹھائے جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کافی مسئلے رہے ہیں. بابا جان کا جو کیس تھا وہ بھی اس میں شامل ہے.
بالکل, پہلے تو یہ فانا ہوا کرتا تھا فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ناردرن ایریاز, اس کے بعد 2009 کے آرڈیننس کے تھرو پھر تھوڑی سی ریپرزنٹیشن ملی اور وہ تھوڑا سا میرے خیال سے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ تبدیل ہوا، لیکن ہمیں ایز باشندے ہونے کے ہمیں کچھ زیادہ تبدیلی نظر نہیں آتی، کیونکہ زیادہ تر چیزیں اب بھی اسلام آباد سے وہاں پہ کنٹرول کی جاتی ہے، اور یہ جو کشمیر اور گلیت بلستان افیئرز کا جو بھی منسٹری ہے یا ڈویژن ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے، تو جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو وہاں کی لوکل گورنمنٹ ہوتی ہیں وہ ایز اے پپٹ گورنمنٹ ایکٹ کر رہی ہوتی ہے، اور اس پہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ بھی کی تھی کہ وہاں کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس پہ کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو نظر انداز ہوتے ہیں، تو ان میں ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جب جو کوئی پولیٹیکل پارٹی اسٹیٹ میں سینٹر میں پاور میں آتی ہیں تو اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گلیت بلتستان میں بھی وہیں پارٹی پاور میں آتی ہیں، اور اس کے ریزنز بہت سارے ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ فنڈنگ کے حوالے سے، اگر وہاں پہ کوئی اور پارٹی پاور میں ہوتی ہیں، اور اس طرح کے انسیڈنٹس ہم نے دیکھے بھی ہیں جب یہ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو گلیت بلتستان میں ایک سال بعد الیکشنز ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں اب بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ الیکٹڈ جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ اس طرح سے اپنے لوگوں کی جو مسائل ہیں یا ان کی جو کنسرنز ہیں ان کو ریز نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک طرح سے ان کو سیریس اس طرح سے سینٹر میں نہیں لیا جاتا جس طرح دوسرے صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہیں۔
اور یہ جو بابا جان جو ایک ایکٹیوسٹ تھے علاقے کے،
بالکل،
ان کی کیا سٹوری ہے؟ مطلب وہ
بابا جان کی جو سٹوری ہے وہ یہ عطا آباد جو جھیل کا جو واقعہ ہے اس سے کنیکٹڈ ہیں، یہ وہاں کے جو عطا آباد جھیل کے نتیجے میں لوگ ڈسپلیسڈ ہوئے تو ان کی ریہیبلیٹیشن اور ان کی کمپنسیشنز، بہت سارے لوگ وہ ڈسپلیسڈ ہوئے تھے اس ڈیزاسٹر کے نتیجے میں، تو ان کے حقوق کے لیے یہ بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے، تو کسی مظاہرے کے دوران میرے خیال سے کوئی وائلنس ہوئی ہے جس میں دو لوگ جان باق ہوئے، تو اس کے بعد یہ گرفتار ہوئے، اور ابھی ان کے اوپر جو انسداد دہشت گردی کے ایکٹس ہیں ان کے تحت مقدمات چلائے جا رہے ہیں،
اور
وہ ابھی بالکل وہ ابھی جیل میں ہیں، لیکن اس میں انٹرسٹنگ فینومینا یہ ہے کہ پچھلے سال جو ضمنی انتخابات وہاں پہ ہوئے تھے ایک سیٹ کے خالی ہونے پہ جو ہنزا نگر کا حلقہ ہے، تو یہ ابھی کے جو گورنر ہیں میر غزنفر کے، ان کے مقابلے میں یہ دوسرے نمبر پہ آئے تھے
جیل میں ہوتے،
جی جیل کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے انتخابات لڑے اور وہ دوسرے نمبر پہ رہے، تو یہ عوامی ورکرز پارٹی کے جو ہیں ٹکٹ سے یہ لڑے تھے، تو یہ تھوڑا سا پروگریسیو جو جماعتیں ہیں اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں پھر ایک سینسیٹیو ایشو، اکثر جب بھی گلیت بلتستان کے حقوق کے بارے میں بات کی جاتی ہیں تو اس کو ایک سیپریٹسٹ یا نیشنلسٹ وہ رنگ دینے کا جو کوشش کیا جاتا ہے، اور یہی ایک خطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اکثر وہاں کے لوگ اس طرح کے ایشوز پہ بات کرنے سے کتراتے ہیں، لیکن اصل میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، جو عوامی سینٹیمنٹ ہے وہ بالکل پاکستان کے حق میں ہیں، اور لوگ بہت زیادہ اور بلکہ ایکولی محب وطن ہیں جتنے پاکستان کے دوسرے علاقے کے لوگ ہیں، بلکہ میرے خیال سے تو اس سے زیادہ ہوں گے، تو یہ جب بھی وہاں کے لوگ اپنے حقوق کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو ایک یہ پروپیگنڈا یوز کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی سیپریٹسٹ یا نیشنلسٹ وہ موٹیوز ان کے ہوں گے۔
اچھا، ویسے بشارت، جب آپ آواز اٹھاتے ہیں ان کے گلگت بلتستان کے مسائل پر اور جب بات کرتے ہیں تو آپ کو حیرانی ہوتی ہے کہ لوگوں کو کتنا کم پتہ ہے ان کے بارے میں۔
بالکل، یہ نہ صرف انٹرنیشنلی میری حیرانگی تو پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہوئی ہے، میں لاہور میں نے 4 سال گزارے ہیں تو اکثر لوگوں کو یہیں تک معلوم نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کہاں پہ ہیں۔ جب میں اپنے انٹروڈکشنز میں کہتا تھا کہ میں گلگت بلتستان سے ہوں تو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ بلوچستان میں کہیں پہ ہیں گلگت بلتستان، تو پھر انہیں بتایا جاتا تھا، انہیں سمجھانا پڑتا تھا کہ نہیں جی، گلگت بلتستان جو ہے نا وہ شمالی علاقہ جات جو پہلے کہلایا جاتا تھا وہ پاکستان کے شمال میں واقع ہے، اور یہ اگنورنس بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے جب وہاں کے مسائل یا وہاں کے لوگوں کے بارے میں بات کی جاتی ہیں، تو جسٹ ٹورسٹک حوالے سے یا وہ جو ایگزوٹک حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے لوگوں کو کافی پتہ ہوتا ہے، الگ الگ چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہیں، مثلاً ہنزا ہے، کیٹو ہے، اور اس طرح کے اور حوالوں سے لوگوں کو پتہ ہوتی ہے، لیکن جنرلی انفارمیشن ابھی مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے کافی اویئرنیس پھیل گئی ہوگی، لیکن پھر بھی ایک اگنورنس اس علاقے کے حوالے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی پایا جاتا ہے۔
بشارت عیسیٰ سے بات کر رہی تھیں امبر خیری. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج کے پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھیں امبر خیری, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر ایلسٹر بیویس اور اسلام آباد میں عامر صدیق. مجھے یعنی سمرا کو اجازت دیجیے, لیکن جانے سے پہلے عالمی خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کے ساتھ.
پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں شدت پسندوں کے حملے میں ایک کیپٹن سمیت سیکیورٹی فورسز کے 4 اہلکار ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے ہیں. افریقی ملک صومالیہ کے دارالحکومت مغدیشو میں گزشتہ روز ہونے والے 2 بم دھماکوں میں مرنے والوں کی کم از کم تعداد 230 ہو گئی ہے. افغان طالبان نے کینیڈا کے شہری جوشوا بوئل کے بیٹے کو قتل کرنے اور بیوی کے ساتھ زیادتی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے. شام کے شہر رقہ پر قبضہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جاری لڑائی کے بارے میں مغربی حمایت یافتہ فوج کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف آخری مارکہ شروع ہو گیا ہے. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں لگنے والی جنگل کی آگ میں مرنے والوں کی تعداد 40 ہو گئی ہے, جبکہ سینکڑوں افراد تاحال لاپتہ ہیں. امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی صدر شمالی امریکہ کے ساتھ تنازع کو بات چیت سے حل کرنے کے خواہاں ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.